الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے لیکچر کا آخری سوال یہ تھا کہ حکمت سے کیا مراد ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اس سوال پر جس شخصیت نے کلام کیا وہ امام شافعی ہے. انہوں نے کہا کہ حکمت سے مراد یہاں سنت یا حدیث ہے، قرآن سنت دونوں چیزیں اس امت کے علم میں ہمیشہ سے لازم و ملزوم رہی ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس عمومی تصور کے تحت بظاہر یہ معلوم ہوا کہ مسئلہ حل ہو گیا. وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی یہ پیغمبر کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سنت سکھاتا ہے. اس رائے کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ بعد میں شاذ ہی کسی بڑے آدمی نے اس سے اختلاف کی بشارت کی. ہماری علمی تاریخ میں زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت کے لحاظ سے زمخشری کا بڑا مقام ہے، یعنی بیان کے وہ پہلو جو کلاسیکی ادب سے تعلق رکھتے ہیں ان سے اگر قطع نظر بھی کر لیا جائے تو عربی زبان کا لغت، عربی زبان کے جملوں کی تعلیف اور اس پر مبنی علم جسے نحو کہتے ہیں، اس کے وہ بڑے آئمہ میں سے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت قرآن مجید میں چار مقامات پر آئی ہے. سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں آیت 129 کے طور پر موجود ہے. زمخشری نے وہاں یہ لکھا کہ کتاب تو خیر قرآن ہے، حکمت شریعت اور احکام ہے. شریعت اور احکام ہے تو اس کے بعد پھر آگے دوسری جگہ اس نے وضاحت کر دی کہ یہ قرآن اور سنت ہے. تیسری جگہ بھی اور اس کے بعد سورہ جمعہ میں بھی کم و بیش اس نے یہی رائے دی. قرآن میں بھی شریعت ہے، قرآن میں بھی احکام بیان ہوئے ہیں، لیکن اس بات میں کچھ وزن تسلیم کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا یہ عام طریقہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز پر اگر غلبہ ہوتا ہے تو اس کو الگ سے بیان کر دیتے ہیں. تو چونکہ سنت میں زیادہ احکام ہیں، شریعت اس میں زیادہ بیان ہوئی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رسوم، آداب، اس کی چونکہ بے شمار چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں وہ سنت پر مبنی ہیں، تو اس بات میں ایک معقول قیم کی جا سکتی تھی کہ شریعت اور احکام کو الگ سے بیان کر دیا جائے. لیکن اس کا ظاہر ہے کہ یہ بڑا نازک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکمت کا لفظ اس کے لیے موضوع ہے. یعنی ایک لفظ جب آپ کسی خاص چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی موضوعیت زیر بحث آ جائے گی. کیا یہ لفظ اس کے لیے موضوع ہے؟ یعنی حکمت ظاہر ہے کہ اگر عام استعمال میں دیکھا جائے تو قرآن میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے، دانش، جو ہمارے ہاں بھی عام دانائی، وہ بات جو وزڈم پر مبنی ہو، جس بات میں معقولیت ہو، جو بات باہمی طور پر چیزوں کے ربط کو واضح کر دے. چنانچہ جو آیت قرآن مجید میں دعوت کی حکمت عملی بیان کرتی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یعنی اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ دانائی کے ساتھ، اچھے اسلوب میں، ایسے اسلوب میں کہ جو دل نشین ہو، جس میں بات معقولیت کے ساتھ کی جائے. کم و بیش اس مفہوم میں حکمت کا لفظ ہم بھی بولتے ہیں، ہماری اردو میں بھی اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو کیا لفظ اس کے لیے موضوع ہے؟ قرآن مجید میں جب ہم اس لفظ کے اطلاق کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ میں نے ایک تعبیر اختیار کی، جب اس لفظ کے اطلاق کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لفظ کا لغوی مفہوم نہیں ہے. لفظ کا لغوی مفہوم جو بھی ہو، جس طرح کتاب سے مراد قرآن مجید لیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے سنت سے بھی مراد لی جا رہی ہے، یعنی حکمت کا لفظ سنت کے لیے استعمال ہوگا ان خصائص کی وجہ سے کہ جو خصائص سنت میں پائے جاتے ہیں. تو یہ لفظ کا اطلاق ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ لفظ کا اطلاق قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ درست ہے، اس لفظ کو یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں. پہلی چیز جس کو آپ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ قرآن جس طرح سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے حکمت بھی نازل کی. چنانچہ یہ سورہ نساء کی آیت 113 ہے، اگر قرآن مجید آپ کے پاس ہے آپ اسے نکالیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی. یعنی معلوم ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملی ہے، بالکل اسی طریقے سے حکمت بھی ملی ہے اور یہ نازل کی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور سورہ نساء کی 113 آیت، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 39 ہے. اس میں اگر آپ اس آیت کو نکالیں تو اس سے پہلے بہت سے اخلاقی احکام بیان ہوئے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ تم شرک نہ کرو، یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بتایا گیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یعنی اخلاقی احکام کا ایک پورا کا پورا باب ہے اس سے پہلے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. اس آیت 39 سے پہلے وہ تمام ہدایات ہیں اس میں جو اخلاقی اصولوں کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کی اس ابدی ہدایت کے بارے میں جو اخلاقیات سے متعلق ہر انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کو مذہب بھی بیان کرتا ہے، بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور جیسے ہی وہ سارا بیان ختم ہوتا ہے تو وہاں یہ ہے کہ ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یعنی تیرے پروردگار نے جو حکمت تیری طرف وحی کی ہے یہ اسی کا بیان ہے، یہ اسی میں سے ہے، یہ اسی کا حصہ ہے، یہ وہی چیز ہے کہ جو تمہیں حکمت کے طور پر تمہارے پروردگار کی طرف سے دی گئی ہے. سورہ احزاب میں آپ دیکھیے یہ 34 نمبر آیت ہے، سورہ احزاب 33 نمبر سورہ ہے اور اس کی 34 نمبر آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو وہاں بعض ہدایات دی جا رہی ہیں. اس میں بیان ہوا ہے وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، یعنی جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت تلاوت کی جا رہی ہے اسے یاد رکھو. یعنی جس طریقے سے انزلا کا فعل اس کے لیے استعمال ہوا، اسی طرح تلاوت کرنے کا فعل بھی قرآن مجید نے اس کے لیے استعمال کر دیا. میں تو ابھی کوئی معنی نہیں بیان کر رہا، میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے لیے جو الفاظ کتاب کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی بالکل استعمال ہو رہے ہیں. یعنی یہ تمہارے گھروں میں تلاوت کی جا رہی ہے، یہ تم پر نازل کی گئی ہے، یہ وہی چیز ہے جو تم پر اتاری گئی ہے، یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو آگے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو مذہب کی تاریخ سے واقف ہے، وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور انجیل کو جس شخص نے بھی پڑھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس میں شریعت اور احکام نام کی کوئی چیز نہیں. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس بات کو خود واضح کر دیا ہے انجیل میں کہ میں احکام اور شریعت کے پہلو سے تورات ہی کو لے کر آیا ہوں، یعنی میرے پاس وہی کتاب ہے، میں اس میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی تورات کی شریعت میں سیدنا مسیح نے کوئی اضافہ نہیں کیا، وہی تورات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت کی کتاب ہے اسی کو انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے شریعت کی کتاب قرار دیا، اس کے احکام میں کیا روح ہے اس کو بیان کیا، اس میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اس کا کیا پس منظر ہے اسے انہوں نے واضح کیا، لیکن کوئی نیا حکم انہوں نے بیان نہیں کیا، نہ کوئی شریعت بیان کی. یعنی قرآن مجید میں تو شریعت کے بہت سے احکام ہیں لیکن انجیل میں اس طرح کوئی چیز نہیں. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ سورہ زخرف ہے، 34 نمبر سورہ ہے اور اس کی 63 آیت ہے. اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ولما جا عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمہ، یعنی جب عیسیٰ بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا. سورہ زخرف، ہاں 43 نمبر سورہ کی 63 نمبر آئے. اس میں جو آیتوں کے نمبر میں غلطی، اس کی ذمہ داری موسسات پر ہے، مجھ پر نہیں، کیونکہ یہ پرنٹ انہوں نے نکالا ہوا ہے. یہ آپ کے یہاں سورہ زخرف قرآن میں 34 نمبر سورہ ہے؟ نہیں، ان کے یہاں غالباً 34 نمبر ہوگا. تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی اب دیکھیے قرآن نے لفظ حکمت بیان کیا. میں اس وقت صرف ایک نظر آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر رہا ہوں کہ جن میں یہ سوال ایک دوسرے زاویے سامنے آتا ہے. اچھا، اسی طرح دیکھیے یہ آل عمران ہے، آل عمران 3 سورہ ہے اور اس کی 81 نمبر آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے معاملے میں یہ عہد لیا کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں کتاب اور حکمت، یعنی یہاں بھی دونوں لفظ استعمال کیے گئے، کتاب اور حکمت، اور پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت، اور اس کے بعد کا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آیا مصدق لما معکم، جو حکمت اور کتاب تمہارے پاس موجود تھی اس کی تصدیق کرتا ہوا. یعنی پہلے بنی اسرائیل کو جو چیز دی گئی اس کو بیان کر دیا ہے اور پھر یہ بیان کیا ہے. اچھا، یہاں تک بھی چلیے ہم کسی پہلو سے اس کو کسی جگہ بٹھا دیتے، لیکن اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور آیت سامنے لائیے، یہ سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ 5 سورہ ہے اور اس کی یہ 110 نمبر آیت ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ آیت ہے اگر آپ قرآن میں اس کو دیکھیں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی جب میں نے تجھے کتاب کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے تجھے کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی اور تورات کی تعلیم دی اور انجیل کی تعلیم دی. یعنی اس میں اب کتاب، حکمت، تورات، انجیل، یعنی تورات کتاب نہیں ہے، انجیل کتاب نہیں ہے، پھر کتاب کیا ہے، پھر حکمت کیا ہے، یہاں ایک بالکل دوسرے طریقے سے قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا. اچھا، اسی چیز کو قرآن نے ایک دوسری جگہ ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا کہ وہ کیا تعلیم دے گا سیدنا مسیح کے بارے میں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہاں بھی یہی کیا، یعنی وہ تمہیں وہ اس کو کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، اور تورات کی تعلیم دے گا، اور انجیل کی تعلیم دے گا. سورہ آل عمران ہے، 3 سورہ اور 48 آیت ہے. اس سے جو چیز پیش کرنا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات آسانی سے کہہ دینا کہ اس سے مراد سنت یا حدیث ہے، قرآن اس کو اس طرح قبول نہیں کرتا. یعنی سنت اور حدیث، ابھی میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ ایک نظر اس پر ڈال کر دیکھیے قرآن مجید اس کو کس کس پہلو سے استعمال کرتا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کو حکمت دی گئی، ایک جگہ یہ بیان کرتا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی گئی، اور تورات اور انجیل دی گئی. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کو کتاب اور حکمت دی گئی، پھر خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی اسلوب سامنے آ جاتا ہے. تو قرآن مجید میں جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دی گئی ہے اس میں یہ دونوں لفظ اسی طریقے سے مختلف پہلوؤں سے استعمال ہو رہے ہیں. اچھا، پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب بھی تلاوت کی جاتی ہے اور حکمت بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب بھی نازل کی جاتی ہے اور حکمت بھی، گھروں میں اس کتاب کی بھی تلاوت ہوتی ہے اور حکمت کی بھی، یعنی یہ الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس وقت پیش نظر صرف یہ تھا کہ قرآن مجید میں یہ اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کئی پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کتاب قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے. یعنی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو اس صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گی. خاص طور پر سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو بالکل ہی کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ کتاب دی گئی تو کیا دیا گیا، اچھا پھر اس کے بعد حکمت دی گئی تو کیا دیا گیا، اور پھر چلیے کتاب اور حکمت کو ہم کہیں رکھ لیتے، آگے بتا دیا گیا کہ تورات بھی دی گئی، انجیل بھی دی گئی. تو اگر فرض کر لیجئے کسی زاویے سے دیکھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کتاب کوئی اور چیز ہے، حکمت کوئی اور چیز ہے، تورات کوئی اور چیز ہے، انجیل کوئی اور چیز ہے. یعنی یہ سب چیزیں ان کو دی گئیں، قرآن مجید نے بتایا، لیکن ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ اب مجھے صرف اس چیز کو سامنے آپ کے لا کر یہ بتانا ہے کہ جو دنیا میں جتنی بھی کلاسیک کی زبانیں ہیں، خاص طور پر عربی زبان، تو اس میں لفظ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. یہ جو ارتقاء کے مختلف مراحل ہے یہ ان زبانوں میں اس لیے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ جتنی کلاسیکی زبانیں ہیں یہ در حقیقت بہت کم الفاظ سے غیر معمولی طور پر متنوع مدعا کو بیان کرتی. یعنی عام طور پر تو یہ کہا جاتا نا کہ عربی زبان میں الفاظ مختلف چیزوں کے لیے بہت ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ چیز استقصاء سے صحیح معلوم نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ اصل میں چیزوں کے استعمال سے بنتے ہیں. عربی زبان میں کن چیزوں کے نام بہت ہیں؟ بھئی اونٹ ہے، بے شمار نام ہوں گے، صحرا ہے، بے شمار نام ہوں گے. اس لیے کہ اونٹ چہرا، اونٹ چرانے والے بدو، ان کی زندگی کے لوازم، یہ چند ہی تو چیزیں ہیں، ان کے لیے الفاظ روز ایجاد ہوتے رہتے ہیں. لیکن کانسیپٹ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور مختلف شیڈز میں وہ استعمال ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اس زبان کا معاملہ ہے. صرف یہی نہیں، ہماری جو اردو زبان ہے اس میں بھی آپ لفظوں کا ارتقاء دیکھیں تو وہ ایسی ہی منازل طے کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کوئی اچھا لغت اٹھا لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لفظ خلیفہ ہے تو یہ جانشین کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا، نائب کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا. اس کے بعد ہمارے حکمران کے لیے اس کا استعمال عام ہونا شروع ہوا، مسلمانوں کا سربراہ، یعنی یہ خلفائے راشدین کے لیے استعمال ہوا. اور خلفائے راشدین کے لیے بھی استعمال ہونے کے چند مختلف پہلو تھے، لیکن عباسیوں اور امویوں کے ہاں تو یہ بالکل حکمران، یعنی مسلمانوں کا حکمران، صرف حکمران ہی نہیں مسلمانوں کا سب سے بڑا حکمران، اس کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. اب مسلمانوں کے حکمران پہلے تو خیر بہت فعال ہوتے تھے. سیدنا ابو بکر کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ کتنی مشقت اٹھاتے تھے، سیدنا عمر کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کیسے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کا حکمران ایسا شخص ہونے لگا کہ جس کے پاس سوائے فارغ بیٹھنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو انسانی ذہانت ہوتی ہے وہ لفظوں کو اس کے ارتقا میں اخذ کرنا شروع کر دیتی، یعنی پھر ایسے لوگ کہ جو اپنے شاگردوں کے بلبوتے پر زندگی بسر کریں، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی بازو دبا رہا ہے بیٹھ کر، بس کوئی پہلوانی کر لی زیادہ سے زیادہ، ادھر ادھر محلے کے قضیے چکا دیے تو ان کا خلیفہ۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ نہ اس میں جانشین رہا، نہ اس میں نائب رہا، نہ اس میں اقتدار و اختیار رہا، نہ اس میں مسلمانوں کی حکمرانی رہی، ایک بالکل فارغ شخص جس کو کوئی اور کام نہیں ہے، جو بابر بحیش کوش کے عالم دوبارہ نیز کی زندگی بسر کر رہا ہے، ادھر ادھر شاگردوں نے کچھ اس کو دبا دیا، کچھ پکڑ کے کندھے پکڑ لیے، کچھ ٹانگیں پکڑ لیے، کچھ مٹھی چاپی کر دی، اس کے بعد یہ خلیفہ تھا، یہ استعمال ہونے لگ گیا۔ تو لفظ اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ لفظ رسول ہے، تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بطور اصطلاح استعمال ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں ہمارا ایک تصور بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ ان کو نبوت کے منصب پر فائز کرے، کہ یک بہ یک ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل یہی لفظ سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں استعمال ہو جاتا ہے، انہ لقول رسول کریم، سیدنا جبریل کے بارے میں بے تکلف قرآن نے اس کو استعمال کر دیا کہ یہ تو اصل میں ہمارے ایک بزرگ رسول کا قول ہے، اور وہاں صاف چاک و سباد سے واضح ہے کہ حضرت جبریل مراد ہے، اور ہمارے موجودہ زمانے میں یہ سفرا کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ چنانچہ یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کسی عرب ملک میں جائیں اور وہ کہیں کہ اس وقت رسول الہند یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، یعنی ہندوستان کا سفیر یہاں آیا ہوا ہے، اور ہندوستان کا وہ سفیر مسلمان بھی نہیں ہوگا، لیکن لفظ اس کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ تو جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، یا زبان بولی جاتی ہے، یا گفتگو کی جاتی ہے، تو آپ اگر اپنی زبان کا بھی جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لفظ کبھی اپنے اصل لغوی مفہوم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اس سے ذرا اوپر اٹھتا ہے اور اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہونے لگ جاتا ہے، کبھی اس اصطلاحی مفہوم سے ترقی کر کے بعد ایسے مفاہیم میں استعمال ہونے لگ جاتا ہے جس کے لیے وہ کبھی اصلا استعمال نہیں ہوا تھا، اور پھر اس سے بھی مزید آگے بڑھ کر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر سے ساری چیزیں نکل جاتی ہیں اور اس کا ایک اطلاق ہوتا ہے جس کے اوپر وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہماری اردو زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے، فارسی زبان میں بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی ہے، ساری زبانوں میں لفظوں کا یہ ارتقاء اسی طریقے سے جاری رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جب آدمی غور و خوض کرتا ہے تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی لفظ کے استعمال کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے لیے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ رسول کا لفظ یک بیک سفیر کے لیے استعمال ہو جائے، ہمارے ہاں یہ اصطلاحی طور پر اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم اردو زبان میں اس سے ہٹ کر اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے، لیکن عربوں کے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، بالکل اسی طریقے سے اب صلات ہے، نماز ہے، قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے آپ اس کا مختلف جگہوں پر مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دعا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، رحمت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، التفات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس اصطلاحی نماز کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے جو ہم شب و روز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری اردو میں جو اس کا مترادف لفظ نماز ہے اس نے ارتقاء کی اس میں سے کوئی منزل بھی طے نہیں۔ یعنی نماز کا لفظ بولتے ہوئے یا وہ نماز ہوتی ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں، جنازہ مراد ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں کے لیے اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے اس سے ہٹ کر استعمال نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں یہ صورتحال نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ اپنے تمام استعمالات کے ساتھ رائج ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسری زبان میں یا اسی زبان میں کچھ مراحل گزرنے کے بعد لفظ کے بعد چیزیں نکلتی چلی جاتی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کو زبان کی اصطلاح میں تجرید کہتے ہیں، یعنی لفظ کے کچھ کپڑے اترتے جاتے ہیں، اس نے ایک لباس پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں اترتی چلی جاتی ہیں اور باقی رہ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک معنی میں استعمال ہوا، دوسرے میں استعمال ہوا، تیسرے میں ہوا، چوتھے میں ہوا۔ یہ تو معنی کا سفر ہے، اس سے آگے بڑھ کر جس طرح کے میں نے عرض کیا، پھر اطلاق ہے لفظ کا، یعنی آپ نے حکمت بول کر دانائی مراد لی، آپ نے حکمت بول کر فلسفہ یونان مراد لیا، آپ نے حکمت بول کر دین کی حکمت مراد لی، یعنی یہ اب اطلاق ہے لفظ کا۔ لفظ کا جو اطلاق ہے یہ بھی اسی طریقے سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس میں بھی مختلف مراحل آتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جب ہم یہ لفظ کتاب اور حکمت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی بھی یہی صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں نے ایک نظر آپ کے سامنے آیات رکھ دی تھی، اب میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ بتا رہا ہوں اس تمہید کے بعد کہ قرآن مجید میں یہاں اس لفظ کو میں کس معنی میں لیتا ہوں، اور جب اس معنی میں لیتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے یہ مطالعہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید خود اس لفظ کو کس کس مفہوم میں استعمال کرتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے، نہ اس کے اوپر کوئی زبان کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی علم و مطالعے کی مشکل اس میں دراتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی پرابلم سامنے آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل واضح بات ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، قرآن کی آیات ہیں، ان آیات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے. اس میں یتلو علیہم میں کیا چیز پوشیدہ ہے، وہ تو ہے ایک زبان بحث اور وہ ہم تھوڑی دیر میں کریں گے، لیکن اس کے مدعا اور اطلاق میں کوئی بڑی مشکل پیدا نہیں ہوتی. جو مشکل پیدا ہوتی ہے وہ آ کر یعلمہم الکتاب والحکمہ میں سامنے آتی ہے، اور اس میں میرے نزدیک تین لفظ ہیں جن کے استعمال کا جو ایک نازک نازک سا فرق ہے. پہلے آپ اس کو دیکھیے. ہم جب اپنی اردو زبان میں تعلیم کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ایک استاد بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی فن، کوئی علم، کوئی ہنر سکھا رہا ہے. اچھا، اگر مثال کے طور پر ہم اس لفظ کو ایسے استعمال کر دیں کہ فلاں صاحب فلاں کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، تو فوراً جو تاثر ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب موجود ہے، اس کتاب میں کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ ان کی شرح وضاحت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اس کا پس منظر واضح کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو اپنی کتاب پڑھا رہا ہوں یا اس کی تعلیم دے رہا ہوں، تو یہی تاثر آپ کے ذہن میں اس سے قائم ہوتا ہے. یہ اصل میں ہماری اردو میں آ کر لفظ یہ صورت اختیار کر چکا ہے. عربی زبان میں بھی یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اسی معنی میں استعمال نہیں ہوتا. عربی زبان میں بھی یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اسی معنی میں استعمال نہیں ہوتا. یعنی عربی زبان میں یہ محض کسی چیز کو بتا دینے کے لیے آ جائے گا، محض کسی چیز کو بتا دینے کے لیے آ جائے گا. جس طرح میں اردو زبان کے ایک لفظ کی مثال دے رہا ہوں، ہم بولتے ہیں میں نے ان کو فلاں چیز سکھا دی. اب یہ دیکھیے، تعلیم دینے میں تو ایک ہی تاثر آتا ہے، سکھانے کا لفظ آپ کئی معنی میں بول سکتے ہیں. وہ آدمی جو آپ کو قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیتا ہے اس کے لیے بھی بول سکتے ہیں، وہ جو اس کے معنی اور مطالب آپ کو بتاتا ہے اس کے لیے بھی بول سکتے ہیں. یعنی یہ مختلف مراحل اور منازل سے گزرتا ہوا استعمال ہوتا چلا جاتا ہے. سکھانے کا لفظ تو ایک آدمی نے تقریر کر ڈالی آپ کے سامنے، اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور ایک آدمی نے اس ہنر کی آپ کو باقاعدہ تربیت دی، لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، اور ایک شخص نے کسی چیز کی شرح وضاحت کر کے اس کی ہندی کی چندی کر دی، اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ناموضوع نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے علامہ یا تعلیم کا لفظ ہے عربی زبان میں. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اس کے استعمال کی چند مثالیں. سورہ بقرہ میں یہ دو نمبر آیت ہے، دوسری سورہ ہے اور 31 نمبر آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے. علم آدم الاسماء کلہ، اللہ نے آدم کو سب نام سکھا دی. اچھا، اب خا اس کی کوئی تعویل آپ مراد لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں ہم کسی کتاب کو پڑھانے، اس کی تعلیم دینے، اس کی شرح وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے کسی چیز کا ہنر، کسی چیز کے فن کو آپ کے اندر اتار دیا جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے ایک سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہوتی ہے. قرآن مجید نے اس مفہوم میں اس کو استعمال کیا. سورہ نمل میں ہے، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، لوگوں ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. یہ 16 نمبر آئے تھے 27 سورہ کی. لوگوں ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. اچھا، جبریل امین کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتے تھے نا، قرآن مجید باللفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، خود قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ جبریل کو دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر انہوں نے اس کو نازل کر دیا. تو جو الفاظ ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے گئے، یعنی شرح و تفسیر، وضاحت، یا بیٹھ کر کوئی چیز جیسے ہم آپ سکھاتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے. اس کے لیے بھی بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے، علمہ شدید القوا، یعنی یہ قرآن جبریل کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اس نے سکھایا ہے جو شدید القوا ہے، یعنی بڑی زوردار قوت والا ہے. تو سکھایا ہے سے کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی کیا قرآن کے معنی و مطالب بتائے ہیں؟ کیا اس کی شرح وضاحت کی ہے؟ کیا اس کے حقائق و معارف واضح کیے ہیں؟ یعنی قرآن مجید جیسے دیا گیا اس کو اسی طریقے سے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم کیسے دی ہے؟ یعنی ایسے ہی ہے نا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان میں نازل ہوا اور جبریل امین اس کو لے کر آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا دیا گیا. یہی ہے نا اس کی کیفیت. اس کے لیے بھی آپ دیکھیں الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان جس نے قرآن سکھایا. یہ چند مثالیں ہیں جس سے آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں لفظ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس سے عام طور پر جب اردو زبان کے حوالے سے لفظ کو دیکھا جاتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن ہے اور قرآن مجید کی کچھ تعلیم دی جا رہی ہے جس میں قرآن کے معنی مطالب بتائے جا رہے ہیں، جیسا کہ عام تاثر بن گیا. یعنی لفظ اس معنی میں ضروری نہیں کہ استعمال ہوا ہو. یہ لفظ کا ایک اور پہلو ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. یعنی فرض کیجئے کہ یہی بات ٹھیک ہو، کتاب قرآن کے معنی میں ہے، تو پھر بھی یہ بالکل ایسے استعمال ہو جائے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا تو لفظ علمہ استعمال کیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی زبان میں بیان ہو گیا. اچھا، جبریل نے قرآن سکھایا تو مطلب کیا ہے؟ کہ جبریل نے جیسے لیا پڑھ کر سنا دیا. اچھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن سکھایا، علم القرآن اللہ نے سکھایا، علمہ شدید القوا جبریل نے سکھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الکتاب، اسی معنی میں ہو سکتا ہے نا. یعنی اس میں کوئی استباد نہیں ہے کہ قرآن دینے کا جو عمل ہوا ہے لفظ اس کے لیے استعمال ہو جائے. ضروری نہیں کہ اس کو ہم تعلیم دینے سکھانے کے معنی میں لیں. یہ میں نے قرآن مجید سے اس کی آپ کو مثالیں دے دیں. یہ تو ہے معاملہ تعلیم کا. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ خیال نہ کیجئے کہ عربی زبان میں یہ لفظ اس تعلیم کے لیے استعمال نہیں ہوتا جس تعلیم کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں. ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی استعمال ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح سکھانے کا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. اس کو ادب کے اور زبان کے ماہرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لفظ اصل میں بے شمار منازل طے کرتا ہے. ایک اس کا بالکل ابتدائی مفہوم ہوتا ہے، یعنی کسی کام کی ابتدا جب اس مفہوم میں ہوتی ہے تو اس کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے انتہائی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات اس چیز کے مستقبل کو سامنے رکھ کے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. یعنی ان سارے معنی میں لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے. ہمارے استاد جب اس کو واضح کیا کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل ابتدائے فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انتہائے فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فیصلہ فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا. ابتدا ہے نا فعل. اچھا، بالکل کسی چیز کے بارے میں ایک عمومی اظہار کرنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لاؤ، ایک ہی فعل قرآن نے استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. سیدنا مسیح علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی ہے. یعنی کیا مطلب؟ کتاب دینے کا فیصلہ کیا، میرے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے کتاب دی جائے گی. تو عربی زبان میں فعل مختلف مدارج میں استعمال ہوتا ہے، اسی اصول پر یہ فعل علمہ ہے. یعنی کسی چیز کو آپ نے بیان کر دیا، کسی چیز کو آپ نے دے دیا، کسی چیز کو آپ نے سکھا دیا، کسی چیز کی آپ نے شرح وضاحت کر دی، کسی چیز کو آپ نے ذہن میں اتار دیا، کسی چیز کو آپ نے ودیت کر دیا، تو یہ سارے پہلوؤں سے استعمال ہو جائے گا. ایک تو اس فعل کو الگ رکھ لیجیے، علمہ کا جو فعل ہے. اب اس کے بعد آئیے کتاب کی طرف. میں خلاصہ کر دوں اپنی بات کا. کیا ہے جی آپ کی یعنی وقت بتا دیجئے. جس طریقے سے اس فعل نے ایک دوسرے پہلو سے اپنی حقیقت ہم پر کھولی, یعنی دے دینے کے لیے, بتا دینے کے لیے, کسی چیز کا علم دوسرے کو منتقل کر دینے کے لیے, بیان ہی وہ اس کے سامنے رکھ دینے کے لیے, یعنی سکھانے کا لفظ جس طرح استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے. کتاب, عام طور پر ہم جب کتاب کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری اردو زبان میں تو بھائی یہی کتاب ہوتی, ایسا ہی ہے نا, یعنی کتاب وہی جس کے لیے انگریزی زبان میں آپ بک کا لفظ بولتے ہیں. تو اب جب آدمی اردو کے ذہن کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی طرف جاتا ہے تو کتاب اتنا زیادہ معروف لفظ ہے کہ وہ ہر جگہ محسوس کرتا ہے کہ اسی معنی میں ہوگا. لیکن اب ذرا دیکھیے قرآن مجید اسے کس کس مفہوم میں استعمال کرتا ہے. سورہ بقرہ کی یہ 235 نمبر آیت ہے, اور اگر مؤثر کو اعتراض نہ ہو تو سورہ بقرہ غالباً دوسری ہی سورہ ہے. تو یہ دوسری سورہ ہے اور اس کی 235 نمبر آیت ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو عدت کی مدت گزارنی پڑتی ہے. یعنی ایک قانون, ایک قاعدہ ہے جو مسلمان عورتوں کے لیے بنا دیا گیا ہے, اس میں وہ جب قانون کی مدت پوری کر لیتی ہیں, یعنی وہ 3 مہینے بھی ہوتی ہے اور 4 مہینے 10 دن بھی وفات کی صورت میں ہوتی ہے, تو یہ مدت جب وہ پوری کر لیتی ہیں تو اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں. قرآن مجید اس قانون کو بیان کر رہا ہے یہ بقرہ کی 235 میں. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور نکاح کی گرہ نہ باندھو, حتی یبلغ الکتاب اجلہ, جب تک کہ قانون اپنی مدت کو نہ پہنچے. وہی کتاب ہے نا, یعنی وہی کتاب جو عام استعمال ہوتی بک کے معنی میں, یہ مجلد کتاب کے معنی میں وہی کتاب ہے. بالکل وہی لفظ آپ دیکھیے قرآن میں نکال کے, ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یعنی نکاح کی گرہ مت باندھو جب تک کہ قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے. جو قاعدہ مقرر کیا گیا ہے, جو قانون بنایا گیا ہے, 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن کا وقت گزارنا ہے, جب تک وہ مدت پوری نہ ہو جائے. اور اجل یعنی مدت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہی معروف لفظ ہے اجل جو ہم بولتے ہیں, قانون اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے, قاعدہ وہاں تک نہ پہنچ جائے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ نساء ہے, یہ سورہ نساء 4 نمبر سورہ ہے اور اس کی یہ 24ویں آیت ہے. یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جس میں محرمات کی تفصیل کی گئی ہے, یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا ممنوع ہے ان کی ایک پوری فہرست اس مقام پر بیان کی گئی ہے, اور یہ آخر میں والمحصنات من النساء تک پہنچتی ہے, یعنی ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا ممنوع ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو. پوری فہرست یہاں ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد قرآن کہتے ہیں کتاب اللہ علیکم, یہ تم پر اللہ کا ایک قانون ہے جو لاگو کر دیا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں کتاب بک کے معنی میں استعمال نہیں ہو. کیا قانون چونکہ لاگو کیا جاتا ہے, ابھی میں نے آپ کو لفظ خلیفہ کی مثال دی, قانون چونکہ لاگو کیا جاتا ہے تو اسی سے اس میں فرض کرنے کے معنی پیدا ہو گئے, اور اس مفہوم میں اس کا فعل تو قرآن میں اتنا استعمال ہوتا ہے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کتب علیکم القتال, تم پر قتال فرض کیا گیا. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ استعمال ہوا ہے. اسی مفہوم میں جہاں قانون کا پہلو بھی موجود ہے اور ایک فریضے کا پہلو بھی موجود ہے, آپ دیکھیے سورہ نساء کی آیت 103 ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یعنی نماز مسلمانوں پر ایک موقت کیا ہے, کتاب. نماز کوئی کتاب تو نہیں ہے نا جو آپ پڑھتے ہیں, ان الصلاه کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، یعنی ایک موقت فریضہ ہے، ایک قانون اور قاعدہ ہے جس کی پابندی ان کو کرنی ہے، ایک چیز ہے جو ان پر لازم کی گئی ہے، اس مفہوم میں استعمال ہو گیا. ہم قانون کا لفظ احکام کے لیے بولتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس سے اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ جس قاعدے پر اس دنیا کو چلا رہا ہے اس کے لیے بھی اردو میں بے تکلف بولتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ کا قانون اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، بولتے ہیں نا لفظ اسمانی میں بھی. آپ دیکھیے قرآن مجید میں بھی یہ اس تکوینی قانون کے لیے استعمال ہوا، معنی وہی ہے قانون کے معنی میں. آپ کے علم میں ہوگا کہ سورہ توبہ میں یہ 9 نمبر سورہ ہے اور اس کی یہ 36ویں آیت ہے. یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس میں مہینے 12 ہیں. قمری مہینہ یہی ہے نا، یعنی جو آسمان پر نمایاں ہوتے ہیں. اور اس قانون میں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت قائم کی ہے اس شریعت میں 4 مہینے حرام قرار دے دیے گئے. اب یہ دونوں پہلوؤں کو نگاہ میں رکھیے اور پھر آیت سنیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، فی کتاب اللہ اللہ کے قانون میں، یوم خلق السماوات والارض اس دن سے جس دن اس نے آسمان و زمین کو بنایا، یعنی جو قاعدہ مقرر کر دیا گیا دنیا میں ان میں یہ مہینے اسی طرح 12 چلے آ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے کتاب کے بارے میں، یعنی کتاب کا لفظ جس طریقے سے کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے کتاب کا لفظ خط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو ایک خط بھیجا تھا، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. تو جس وقت ہمارے ذہن میں الفاظ کے مختلف پہلو ہوتے ہیں تو تب ہمارے اندر وہ وسعت پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی جگہ پر اس کے اطلاق میں بھی اس پہلو کو ملحوظ رکھیں. یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتاب کے لفظ کا مطالعہ کیا اور اسی طرح تعلیم کے لفظ کا مطالعہ کیا. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو اس میں قابل مطالعہ ہے وہ ہے عربی زبان کا واو، یہ جس کو اور کے معنی میں آپ بولتے ہیں. یعنی ہم نے دیکھا یہاں کہ عربی زبان میں جو واو ہے وہ یہاں استعمال ہوا ہے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی جیسے ہم اردو میں اور بولتے ہیں تو عربی زبان میں واو ہے. عربی زبان کا یہ واو ظاہر ہے کہ عام طور پر اور کے معنی میں آتا ہے، لیکن ہر جگہ اور کے معنی میں نہیں آتا. قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، عربی ادب میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، قدیم کلاسیکی لٹریچر میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جس طرح ہم بولتے ہیں یعنی، ہم بولتے ہیں نا لفظ یعنی، بالکل اس معنی میں عربی زبان میں یہ واو استعمال ہو جاتا ہے، بالکل اس معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک واضح کتاب آئی ہے. عام نقطہ نظر یہی ہے. اچھا، لیکن قرآن مجید کیا کرتا ہے، اس کے فوراً بعد کہتا ہے یہدی بہی، اور جو پروناؤن ہے وہ ایک کر دیتا ہے. حالانکہ چیزیں تو دو بیان ہوئی ہیں، یعنی ایک نور بیان ہوا ہے، ایک کتاب مبین بیان ہوئی ہے. فوراً اس کے بعد وہ یہ نہیں کرتا کہ عربی زبان میں اگر وہ کہتا یہدی بہما کہنا چاہیے تھا نا، ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، تو وہ فوراً ایک کر دیتا ہے اس کو. اس طرح گویا یہ بتا دیتا ہے کہ یہ یہاں پر واو یعنی کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے کا جاکم تمہارے پاس آیا ہے، کیا آیا ہے، ایک روشنی آئی ہے، یعنی ایک واضح کتاب آئی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. بالکل دیکھیے اسی طرح قرآن مجید نے سورہ شورا میں، یہ سورہ شورا جو ہے یہ 40 نمبر سورہ ہے جی، جاگم اللہ نورم و کتاب مبین، انہوں نے یہاں نقل نہیں کی، تو آپ ان سے کہ یہ تلاش کر کے آپ کو بتائیں، یہ بھی بتا دیں گے آپ، اس کو آپ نوٹ رکھیے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، جی یہ 40 نمبر سورہ ہے اور اس کی 17ویں آیت ہے جی، دیکھیے یہ ان کی دوسری غلطی ہے بھائی، یا تو آگے سامنے بیٹھ جاؤ، جی نہیں وہ تو ثابت ہو گیا کہ دوسری غلطی نہیں ہوئی جی، ابھی گنجائش ہے دوسری غلطی کی جی، تو 42 ہی ہے، ابھی تردید کی تھی کہ صاحب نے کہ نہیں 40 ہی ہے، وہ بھی ایک طالب علم مانا کرتی تھی اور میرا خیال آپ کے کسی ہمسائے سے ہوئی ہے، کیونکہ صورتحال وہی تھی کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی تھی ہے جی، تو اللہ الذی انزل، یہ آپ نے تلاش کر لی، ہاں شورا میں 17 نمبر ہے، اگر انہوں نے اس کا نمبر بھی غلط نہیں لکھا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اب یہ دیکھیے یہاں بھی بالکل اسی یعنی کے بانی میں ہے، اللہ وہ ذات جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ یعنی میزان اتارا، یعنی حق و باطل کے لیے فیصلے کی کسوٹی اتاری، بالکل اسی طرح دیکھیے سورہ بقرہ میں، یہ دوسری سورہ ہے اور یہ اس کی 53 نمبر آیت ہے، وہی آتا ہے نا موسل کتاب والفرقان، اور یاد کرو جب ہم نے موسا کو کتاب دی یعنی فرقان دیا، حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی دی، قرآن مجید نے بھی اپنے آپ کو کہیں قرآن کا ہے کہیں فرقان کا ہے، ایک ہی چیز ہے، تو اس کو بیان کیا لعلکم تہتدون۔ اچھا یہ تو یعنی کا مفہوم ہوا، ہم اردو زبان میں ایسے بات کرتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو یہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا یہ کیا، اور اس طرح آپ کو گویا اپنا دل نکال کے دے دیا، بولتے ہیں نا اس طرح، یہ اس طرح یعنی پوری پچھلی بات کے اوپر ہم اس طرح بول دیتے ہیں، عربی میں اس کے لیے واو آتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں، یہ آیت تو دیکھ لی، یعنی یہ آیت جو زیر بحث ہے اس میں یہ چار چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی آیت ہے، ذرا اس آیت کو ایک اور جگہ پہ دیکھیے، یہ آپ نے اس کا نمبر لکھا ہے بالکل آخر میں ہے، بالکل آخر میں کیوں لکھا ہے، ہاں یہ بقرہ ہی میں ہے، بقرہ میں میں نے عرض کیا نا کہ بقرہ میں یہ 129 نمبر بھی آئی ہے، 151 نمبر بھی آئی ہے، اور پھر آل عمران میں آئی ہے 164 نمبر، اور پھر سورہ جمعہ میں آئی ہے، تو یہ دوسری مرتبہ جب بقرہ میں آئی ہے وہاں اس کو نکالیے، اسی آیت ہے، یہی آیت ہے، یہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے اور 151 نمبر آیت ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ مجھے بھی یاد ہے، یہ دیکھیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، بات یہی ختم نہیں ہوئی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی اب اس کا ترجمہ کیجئے، پہلے چار میں کوئی بحث نہ کریں، اسی طرح ترجمہ کر دیں جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے، یعنی ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو سکھاتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے، یعنی اب اجازت دیجیے میں ترجمہ یوں کر دوں، تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا، اس طرح تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، ورنہ تو یہ ہوگا نا کہ ایک ہو گئی کتاب، ایک ہو گیا تزکیہ، ایک ہو گئی حکمت، اور ایک یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، دنیا کے تمام علوم جو ہم نہیں جانتے، یہ مطلب تو نہیں ہے نا، لیا ہے لوگوں نے، ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر مذہبی نقطہ نظر ہے جس کے لوگ اسی آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمی ما کان و ما یکون کا علم رکھتے تھے، جو کچھ ہو چکا اس کا بھی، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی۔ تو اس پر ایک بڑا دلچسپ مناظرہ ہوا دو گروہوں کے درمیان، سلہ والی کا مناظرہ اس کو کہتے ہیں، ہمارے منظور صاحب وہاں بیائے گئے ہیں تو یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا قصبہ ہے، اور یہ اس وقت موئے صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اگر آپ تلاش کرنا چاہیں۔ اس میں مناظرہ ہوا تو ایک فریق نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مکھی مچھر بھی پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گے ان کا بھی حضور علم رکھتے ہیں۔ ان کا ہاں بالکل، ان کا یہ قرآن میں تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ تم کو بھی سکھا دیا، یعنی آیت کا مطلب ہے یعلمکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں تم کو وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دن صبح کے وقت آپ نے ایک خطبہ دینا شروع کیا، ظہر تک جاری رہا، پھر ظہر نماز پڑھنے کے بعد دینا شروع کی، پھر عصر تک جاری رہا، پھر دینا شروع کیا، یہاں تک کہ عشاء تک خطبہ جاری رہا، اور اس میں جمی کان و ما یکون کا دے۔ تو یہ آیت سامنے رکھ لیجیے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی جس طرح واو عربی زبان میں یعنی کے معنی میں آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایسے آ جاتی ہے کہ آپ نے چند باتیں بیان کی اور آخر میں جب آپ خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کا، تو آپ کہتے ہیں اور اس طرح ہم نے تم کو وہ باتیں سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو ایک ہم نے فعل علامہ کا مطالعہ کیا، ایک ہم نے کتاب کے لفظ کا مطالعہ کیا، ایک حکمت کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ واو کس معنی میں آتی ہے۔ سات بیس ہو گئے، تو آپ کتنے منٹ کا وقفہ کرو، عیش کیجیے۔